بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے اصل چیز جس پہ نجات کا دار و مدار ہے وہ صرف ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ کا. اس پہ رکھا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر ایک کی تعلیم یہی رہی ہے. اور اللہ کی توحید ایسی چیز ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی ضروری ہے. اگر کسی آدمی تک رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے، مگر رسالت اللہ کی توحید کی طرف ہمیشہ بلاتی ہے، اور خدا کی وحدانیت کو ماننے پر نجات کا دار و مدار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور یہ ایک بحث تھی جو متقدمین میں تھی، اور یہ ایسی بحث ہے جو صدیوں چلتی رہی، اور یہ نہیں ہے کہ اب ختم ہو گئی ہو. یہ بحث اب بھی ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کو اس کی فکر اور خبر بھی نہیں ہے، وگرنہ ہر نسل میں اللہ کی صفات کی بحث رہی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ان کو سمجھا جائے. چنانچہ جتنے لوگ بھی ان کے مسلک پر چلے ہیں اور جتنے لوگوں نے حضرت کی کتابوں سے علم کو اخذ کیا ہے رحمہ اللہ، وہ اس بحث میں ضرور پڑے ہیں. پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک عقیدہ باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا مدارس میں، اور علماء بھی عقیدے کی بات کرتے تھے. اتنا وسیع سمندر ہے یہ کہ سمجھ نہیں آتی آدمی کہاں سے اس سمندر کی پیمائش شروع کرے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک جملہ کہہ کے ساری صفات خداوندی کو سمیٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب متشابہ. نور ہے، اب نور کیسا ہے؟ اللہ تعالی کی پاک ذات کا رنگ صوفیہ کے یہاں سیاہ ہے، وہ سیاہی کیسی ہے؟ اسی لیے بیت اللہ کا غلاف وہ سیاہ ہے. اب یہ سیاہی ایک مادی چیز ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور بہت سی صفات کی احادیث، بہت سی جو وقت اتنا نہیں ہے کہ آدمی اب بیان کرے، مگر ایسی ہیں کہ آدمی خود سوچتا ہے یہ کیا ہے، جہنم بھرے گی نہیں. صحیح احادیث میں آیا کہ یضع اللہ قدمہ، اللہ اپنا پاؤں اس کے منہ پہ رکھ دے گا اور وہ کہے گی قط، اللہ میں بھر گئی، بس کافی ہو گیا. اللہ تعالی کا پاؤں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مباحث جو ہیں یہ علماء میں تھیں، اور وہ اس کے مطابق اپنے اپنے حلقوں میں عقیدے کی تلقین کرتے تھے. وہ جو 100 سے زیادہ اس پہ بیانات ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس میں تاریخ بھی ہے اور اس میں صحیح عقیدے پر زور بھی ہے. صفات باری تعالی میں ایک اور نیا رنگ بھی ہے، اور وہ اللہ کی توحید میں شرک کے راستے کیا ہے. اور مشرق اقوام جتنی ہیں ان سب کو بنیادی طور پر اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جہاں پہ ٹھوکر لگی ہے. جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی ان دو صفات میں صحیح راہ پر قائم رکھتا ہے، باقی ایمان اس کا پھر سلامت رہتا ہے، اور ان دو میں سے کسی ایک صفت میں بھی اس نے گڑبڑ کی تو شرک کو گھسنے کا موقع ملتا ہے. ایک، اللہ تعالی کے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ کو علم ہے، اچھائی اور برائی جو میری ذات سے وابستہ ہیں اللہ کو علم ہے اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان اور عقیدے میں رکھا جائے کہ اللہ کو علم ہے، اور اللہ کسی کی اصلاح کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز بتا دے تو یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں جب آئے تھے تو انہوں نے فدیہ دینے کے متعلق معذرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلتے وقت مال سونا اہلیہ کو دیا تھا کہ زمین میں گاڑ دیں بچوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو یہ ایسی چیز تھی جو وہ خود فرماتے تھے کہ میری اہلیہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی تو میں جان گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں وہی سے خبر ہوتی ہے. اس طرح کے بہت واقعات، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات آپ کو صوفیہ میں ملیں گے. تصوف کی جو کتابیں ہیں صوفیہ کی کرامتوں پہ مشتمل اور ان کے کشف اور الہام، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. ان کے پڑھنے سے انسان میں گمراہی آتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تصوف کو پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ تصوف کو نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے بزرگوں کی سوانح، ان کی حیات، تاریخ کا ایک حصہ، اس شخصیت کے متعلق معلومات. تصوف اس چیز کا نام نہیں. وہ کرامتوں کا باب ایک الگ چیز ہے. تصوف جس چیز کا نام ہے وہ ایک انسان کے اخلاقی تزکیے کا نام. ایک آدمی معذور ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، حواس خمسہ ہیں، یا اس کے بازو نہیں ہیں، اب وہ آدمی میتھمیٹکس میں ماہر ہے تو اس کی اس صلاحیت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ریاضی کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے. اب اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ غالب کو بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو وہ کہتا ہے بھی غالب کا میرے کمال سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جس فیلڈ میں ہوں وہ یہ ہے جس پہ اپنی عمر لگائی ہے اور ساری زندگی کھپائی. اسی طرح یہ جو مشائخ ذکر اذکار کراتے ہیں اور جو تصوف ہے، بنیادی طور پر وہ باطن کی اصلاح ہے کہ آدمی میں غیبت نہ رہے، حسد نہ رہے، چغلی کھانا نہ رہے، غضب، غصہ، یہ چیزیں نہ رہیں، جو کام ہو سو اللہ کے لیے ہو، اور اپنے ہر فعل کے متعلق یہ سوچے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اگر کسی انسان کا تزکیہ یہ ہو اور اس سے اخلاقیات کے باب میں جو کبیرہ گناہ ہیں یہ نہ ہوں، اور جذبات کے غلبے سے اگر کوئی گناہ ہوتا بھی رہے تو بھی یہ اس انسان کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تربیت کا میدان دوسرا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ شیخ جو ہیں میرے، وہ میں نے ان سے کبھی غیبت کسی کی نہیں سنی، تو یہ کافی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے حضرت کو کبھی نہیں دیکھا کہ حسد میں مبتلا ہوں، تو یہ ان کے تزکیے کا نتیجہ ہے، اس میدان میں اللہ نے انہیں مہارت دی۔ کبھی نہیں دیکھا کہ اس انسان نے تہمت کسی پہ لگائی ہو، یہ ایک تزکیہ پورا میدان ہے۔ اب وہ اگر یہ کہے کہ وہ تو مفتی نہیں ہے، تو بھئی ان کے لیے مفتی ہونا ضروری کب تھا؟ نہیں، ایک عام آدمی، اور اس عام آدمی میں اخلاقیات کی صفات پائی جاتی ہیں، بس کافی ہے، اس سے زیادہ اب کیا اور کرنا۔ اسی لیے تھانوی نور اللہ مرکدو نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا، ان کے کئی ایک خلفاء تھے جن میں جب یہ درجہ پہنچا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے انہیں یہاں تک کہ خلافت بھی دے دی، اور وہ بالکل عام سادہ سے لوگ تھے، کبھی نہیں یہ فرمایا کہ تم یہ، البتہ کہا کہ مسئلے کی جب بات آئے شریعت کے تو پھر اپنی رائے نہ دینا، مولویوں سے پوچھ لینا، مفتیوں سے پوچھ لینا، کیونکہ یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے۔ محمد منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوانح تحدیث نعمت کے نام سے لکھی ہے، بڑے کام کی چیز ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے پیشے کے اعتبار سے تیلی تھے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں خلافت دی، تو انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں تو تیلی ہوں، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض تیل خالص گھی سے بھی اچھے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور انہیں سمجھایا کہ میری خلافت کے لیے ذات پات کا کیا ہے، شعبے کا کیا ہے، وہ تیل نکالتے تھے، گھانی ان کے یہاں لگی ہوئی تھی، خالص تیل لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے مارکیٹ میں، اور اتنے اتنے معتدل مزاج کے تھے۔ محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی تعریف کیا، اور ان کی تعریف میں نے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ سے بھی سنی، حضرت فرماتے تھے کہ ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور وہ اپنے دور کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو مقام جنت میں ہوگا یہ مقام کسی اور کو ملے گا ہی نہیں، وہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کے متعلق حضرت تھانوی رحمت اللہ خلافت ہونے کے باوجود یہ کہا، انہوں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، ہماری طرف سے اس امت کے ہر فرد کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مقام جنت میں ملے تو حرج کیا ہے، ان کا اللہ ہر آدمی کو مقام دے، اور اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بڑے اعتدال کی بات کی کہ اس امت کے ہر فرد کو حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو جیسا مقام جنت میں ملے تو اللہ کے فضل سے کیا بعید ہے، اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو، اس میں اپنے شیخ بے تعصب میں پڑھنے کی کیا بات۔ محمد عبدالغفور صاحب نام یاد آیا ان کا، یہ تحدیث نعمت کے بالکل آخر پہ انہوں نے ان کی تعریف لکھی ہے کہ اللہ والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ تصوف میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے کوئی کرامت بھی ہوگی، ہے کچھ بھی نہیں، وہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے رزق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، خاندانی جھگڑوں میں، ان چیزوں میں جہاں جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیتا ہے، اپنی غلطی ہو جائے اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ بہت بڑی صفات ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائی تھی۔ ساری زندگی اگر کسی سے کوئی کرامت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگی؟ کچھ بھی۔ اس لیے بہت سی چیزیں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے علم میں شرک ہوتا ہے اور اللہ خود کسی کو بتا دے، یہ ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے، کیونکہ جس انسان نے تربیت کا ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے یا جو شخص یہاں سے تعلق اس کا ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے، یہ چیزیں، تو اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور خدا اس کو سمجھا دیتا ہے واسطے اور وسیلے سے کہ یہ شخص جو تمہارے پاس آتا ہے یا جس کا تم سے تعلق ہے یا تمہارا جس کا حال ہے، اس کی یہ کیفیت ہے اور اس کی اصلاح ضروری۔ بس اتنی بات۔ تو مشائخ جن میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں، یا اس کشف کی بنیاد پر یا پھر خواب کی بنیاد پہ کہ بھئی فلاں طرف توجہ کر لیں، فلاں چیز کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ بس اتنی سی بات ہوتی ہے اور وہ اصلاح اللہ کی طرف سے جو بتائی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے کام۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے آخری دور میں جب ان کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا اور پرانے زمانے کے خانقاہوں کی یاد تازہ ہونے لگی تھی، تین تین چار چار سو آدمی بیک وقت ان کی خانقاہ میں اللہ کا ذکر اور یہ نماز اور مراقبہ اور یہ اور کے تصوف کے اعمال ہونے لگے تھے، تو بہت سے لوگوں کو یہ خط سوار ہو گیا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ انہیں خلافت دے دیں گے۔ تو ایک دن بھرے مجمع میں یہ کہا، راؤ صاحبان تھے وہاں کے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے سیٹھ، تو وہ انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ حضرت حج پہ چلیں۔ حضرت اس نفلی حج اور عمروں کے بہت خلاف تھے، فرماتے تھے یہ جتنے پیسے خرچ کرتے ہو، ایک جگہ فرمایا کہ اسے سائنس کی تعلیم پہ خرچ کرو، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ ایک جگہ فرمایا معلم میاں صاحب رحمۃ اللہ سے کہ تم جا رہے ہو کویت وغیرہ، تو وہاں جن حکمرانوں سے ملاقات ہوگی ان سے کہنا کہ اپنے پیسوں کو جن جن کاموں پہ خرچ کرتے ہو بھلے لوگوں، اس سے انڈسٹریز لگاؤ، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں میں ترقی ہوگی، ملک تمہارا چلے گا، اس تیل کی دولت کو ضائع نہ کر دینا۔ یہ بھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے، واللہ عالم ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن امریکنز نے اس رپورٹ کو دیا ہے، اب اس میں بھی ان کا کوئی مفاد ہوگا تو ہوگا، لیکن انہوں نے بظاہر اس رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودیہ کی بقا کے لیے اب تیل کافی نہیں ہے، یہ دولت ان کی ختم ہو جائے گی اور پھر ان کے دن خراب ہو جائیں گے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ تیل پر انحصار کی بجائے اور جگہ پر انویسٹمنٹ کریں۔ شاید یہ بات محمد بن سلمان تک پہنچی ہوگی یا بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہوگا، یا ان کا کوئی اپنا مفاد ہوگا، واللہ عالم یہ سیاسی امور ہیں۔ لیکن حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اب حج پہ جا رہا ہوں اور میں ساری عمر نفلی حج سے منع کرتا رہا ہوں، اب لوگ کہیں گے کہ منع کرتا رہا اور خود جا رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ ان راؤ صاحبان پہ جن پہ حج فرض ہوا ہوا ہے، میں نے کئی بار کہا ہے کہ فرض حج کرو، کہتے ہیں تم چلو گے تو ہم چلیں۔ میں ان کے فرض حج کی وجہ سے جا رہا ہوں، اگر نہ میں منع کرتا ہوں نفلی حج اور عمرے کرنے سے، اور چونکہ عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی تو فرمایا بہت سے لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک جملہ ہی بہت کچھ۔ میں بہت سے لوگ جہاں جو یہاں آتے ہیں میرے پاس، وہ سمجھتے ہیں کچھ ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں. ایک آدمی کو بلا کے کمال کی بات کہی، ایک ایک جملہ ان حضرات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا رسوخ تھا انہیں اپنے میدان میں. اسے بلایا تو فرمایا کیا حالات ہیں، اسے اپنے حالات بیان کیے جو بھی کیے، تو اسے فرمایا صرف ایک بات یاد رکھو اور وہ یقین ہے، اگر اللہ کی ذات پر، اس کے وعدوں پر، اس نے جہاں پر دھمکی دی ہے یا جہاں کہا ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھو. یہ یقین اگر تمہیں حاصل نہیں تو جتنا کچھ تم نے مجھے بتایا کچھ، اور اگر یقین حاصل ہے تو پھر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو کافی. تو انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت علم میں، اور آہستہ آہستہ جب یہ ذہن بنتا ہے کہ میرے شیخ سب کچھ جانتے ہیں، یہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور یہ ٹھوکر بہت شدید ہوتی کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جانے، حتیٰ کہ چاہے کہ مجھے پتا چلے تو بھی نہیں پتا چلتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تاخیر پہ جبریل امین سے یہ کہا کہ اتنے دنوں کے بعد آنا ہوا، تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، ہم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ پروردگار کا حکم نہ ہو، آپ کا پروردگار کہے نہیں کہ جاؤ، ہم کیسے آ سکتے. پوچھا کہ نہ آنے کی وجہ، مختلف احادیث میں مختلف جگہ پہ مختلف وجوہ بھی آئی ہیں. ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ جبریل امین نے عرض کیا کہ ایک کتا ہے، وہ بچہ اس کا چھوٹا، ایک جگہ مر گیا ہے اور آپ کے حجرے میں ہے، تو جب پلنگ کے نیچے دیکھا گیا تو وہ تھا چارپائی کے نیچے. انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ہم آپ کے گھر میں نہیں آئے. اور بہت سی روایات ملیں گی. ایک اس صفت میں اللہ کی ٹھوکر لگتی ہے انسان کو، اور ایک اس صفت میں کہ جب اسے علم ہے تو وہ اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان کو ٹال سکتا ہے. تو بس جو نفع دے سکے اور نقصان کو ٹال سکے، پھر وہ خدا کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے، والعیاذ باللہ، اس کی تعظیم ہے، اس کے لیے مال کا خرچ کرنا ہے. اس عقیدے کے ساتھ اگر وہ کسی کے سامنے جھکے گا تو بھی شرک ہوگا، تو بھی کفر ہوگا، کہ یہ سب کچھ جانتا ہے اور نفع نقصان کا مالک. شریف عربی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں. شریف دودھ کو اس لیے کہتے ہیں کہ دودھ جب نکالا جاتا ہے تھنوں سے تو اس میں جھاگ پیدا ہو جاتی ہے، تو یا تو دودھ کو جھاگ سے ہٹایا جاتا ہے یا جھاگ کو دودھ سے ہٹایا جاتا ہے. صرفہ، پھیر دینا، ہٹا دینا، تصریف، کسی چیز میں رد و بدل کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انصرفوا، اور پھر وہ پھر گئے آپ سے، ہٹ گئے. صرف اللہ قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دی. یا تم بد دعا دی ہے اور یا پھر خبر ہے. کئی مرتبہ خبریہ جملوں میں اور بد دعا کے جملے، دعا کے جملے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پھر سیاق و سباق متعین کرتا ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے. ثم انصرفوا، پھر یہ پھرے. صرف اللہ قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. یا تو یہ اللہ نے خبر دی کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ہٹا دیا، اور یا یہ خبر دی کہ اللہ نے بد دعا دی انہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مطلب ان کے دل اب پھر جائیں گے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین آدمی آئے اور آپ دیکھتے رہے. ایک آدمی واپس چلا گیا, ایک آدمی پیچھے بیٹھ گیا, اور ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں ان تینوں کا کام دیکھ رہا تھا, وہ جو پلٹا ہے تو اللہ ہی نے اسے پلٹا دیا, جو میرے قریب آ کے بیٹھا ہے اسے اللہ نے اپنے قریب کر دیا ہے, اور جو پیچھے ہوا ہے خدا نے اسے بھی پیچھے بٹھا دیا, پیچھے کر دیا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں. تو تصریف, منصرف, اور اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ متصرف تھے اور شیخ کو یہ مقام ملا تھا کہ وہ نفع اور نقصان لوگوں کا کر سکتے تھے, بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے زمانے میں اٹھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی امت. پہلے ذات و صفات کے علمی مسائل ہوتے تھے, اب اس کی ایک مثال اگر دیکھیں تو اہل تشیع جو ہیں یہ کسی زمانے میں عقیدے کے امام رہے. آپ کتابیں اٹھائیں پڑھیں, ان شیعہ میں دو چیزیں اس کمال کی تھیں کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت اس کے قائل تھے. ایک ان میں توحید کا عقیدہ, اسی لیے ان شیعہ میں پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے ملتان میں 1980 میں ایک کانفرنس کرائی اور انہوں نے صحیح علمی معنی میں کانفرنس میں ان لوگوں کو بلایا جن کی خدا کی توحید پر گرفت مضبوط تھی. اس علم پر ان میں یہ کمال تھا کسی زمانے میں, ایک یہ چیز اور ایک عربی لغت. رضی کو آپ دیکھیں, یہ رضی جو ہے بنیادی طور پر شیعہ ہے لیکن ان کی کتابیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں, اب تک پڑھی جاتی ہیں, اب تک ان سے سند لی جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. یہ تو ان نالائکوں نے اپنا مقام خود کھویا. ابھی ایک صاحب علم تشریف لائے تھے اور کتابیں کچھ دیکھنی تھی, تو کہنے لگے کہ کیسے دن گزر رہے ہیں. ہم نے کہا سارے ہی دن برابر ہیں, بس گزر رہے ہیں. کہنے لگے کہ اگر آپ میری بات مانیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ لطیفہ ہے. میں نے کہا جی آپ فرمائیں. کہنے کہ تین ایک سال کے لیے نا ہمارے مسلک میں آ جائیں. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا مثلا کیا ہوگا اگر تین سال کے لیے آ جاؤں. کہنے لگے بڑی قدر ہوگی, ہم ہر جگہ مشہور کریں گے کہ دیکھو ولیعوذ باللہ اہل سنت کے مسلک میں خرابی نظر آئی تھی تو ہی تو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا صاحب اور کیا ہوگا. کہنے لگے نام لے کے کہ فلاں جو ہے نا اس نے اس محرم میں تین مجلسیں پڑھی ہیں اور ایک ایک مجلس کے 26 لاکھ روپے لیے. کہنے لگے ہمارا تو محرم ایسے گزرا ہے, اگر آپ بھی تین ایک سال لگائیں تو یقین مانے 3-4 کروڑ آپ کا دلوا دوں گا. تو حقیقت امر واقعہ یہی ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سکا اور صحیح خبر دینے والے کہ محرم کے 10 دنوں میں وہ 2-3-4 کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اتنے پیسے سے ہم نے ان سے پوچھا, ہم نے کہا کوئی اچھا کتب خانہ ہی وہ قائم کر دیتے. کہنے لگے گھر کے کاموں سے فرصت ہو تو کتب خانہ قائم کرے نا. اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے, لیکن ان میں کوئی ایسا مربی نہیں رہا جو انہیں بتائے کہ اللہ کا قرب اور صحیح راہ پہ چلنے کے لیے پیسے کو اس طرح ضائع نہ کرو. تو بار بار کہتے ہیں کہنے کہ 3-1 سال لگا لو پھر سنی ہو جانا کوئی. تو سارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ ساری باتیں مجھے بتائیں انہوں نے. تو وہ آتے رہتے ہیں, کتابیں دیکھتے ہیں, لے جاتے ہیں, ہمیں کوئی کتاب ضرورت تو ہم بھی منگا لیتے ہیں ان سے. لیکن یہ جو چیز ہے نا گمراہی کی, کسی زمانے میں اللہ کی ذات و صفات کا مسئلہ تھا, ہمارے زمانے میں پچھلی چند صدیوں یہ مسئلہ بہت زور و شور سے اٹھا کہ اللہ کے علاوہ کس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تصرف کرے, کون اس کا قائل ہے؟ قائل سارے ہی ہیں. آپ کتابیں اٹھائیں دیکھیں, اہل تشیع اور بریلوی حضرات تو بالکل اس موضوع پہ فارغ, ان کی تو دوسری رائے ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے اور ان اختیارات کو یہ حضرات استعمال کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا جنت اور جہنم کا, جسے وہ چاہیں جنت بھیجیں, جسے وہ چاہیں جہنم بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار ہے, اولیاء اللہ کو اس کا اختیار ہے, جسے چاہیں بیٹا عطا فرمائیں, جسے چاہیں بیٹی عطا فرمائیں. حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی شاعری میں حد کر دی, انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ, یہ قادریہ سلسلہ تھا نا ان کا, ان کی تعریف میں یہاں تک کہا کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, یعنی ساری کائنات جو چل رہی ہے اس کا چلانا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا, شیخ چلا رہے. پھر اسی سے بہت سی حکایات آگے آئیں, بارات جا رہی تھی ڈوب رہی تھی تو حضرت شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس بارات کو بچا لیا. اور اس سے بھی بےہودہ روایت کہ وہ عورت آئی رو رہی تھی, ایک ہی ایک بچہ تھا مر گیا, تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اڑے اور جا کر اسرائیل جو لے جا رہے تھے روحوں کو ایک تھیلے میں ڈال کے وہ تھیلا پکڑ لیا اور روحیں آزاد کر. دنیا بھر میں پتہ نہیں 11,000 کے 12,000 روحیں تھیں, سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے. اس عورت کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا, زندہ ہو گیا. یہ بھی بات ہوتی تو چلو کوئی توجیہ کرتے, اس سے بڑا ولیعظ باللہ کفر کے جملے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اسرائیل علیہ السلام اور شکایت کی کہ تیرا ایک بندہ ایسا اور ایسا اور وہ روحیں چلی گئیں واپس, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش رہ, تجھے نہیں پتا اگر میرے سے چھین کے لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا. ولیعظ باللہ آگے پیچھے کے سارے مردے زندہ ہو جاتے. یہ اس قسم کی جاہلانہ باتوں کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دے دیا اور وہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہیں. اب دوسری طرف بھی آپ کو یہ حکایات مل جائیں گی. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو کی کتاب ہے کرامات اولیاء, وہ آپ پڑھیں, اس میں بھی اولیاء اللہ کے قصے ایسے ہی لکھے ہیں کہ حضرت نے یہ کر دیا اور حضرت نے وہ کر دیا. یہ جو فضائل درود شریف تبلیغ والوں نے وہ فضائل کی کتابوں سے الگ کی تھی, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں ایسی حکایات ہیں کہ مثلاً ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور پھر ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے اس کا چہرہ روشن کر دیا, تو پوچھا گیا تو ان کا میں فلاں شیخ. یہ جب عربوں نے سنی تو ان کے ہاں جو توحید کا مسلک تھا انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے, نکالو اس چیز کو. تو پھر تبلیغ کے جو اکابرین تھے انہوں نے اس چیز کو ان کتابوں کے فضائل کی کتابوں سے الگ کر کے کہا کہ چھاپو بے شک لیکن اس کے ساتھ نہ چھاپو. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں جو اس کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ تھا, ان کی حکایات آپ کو مل جائیں گی. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہے ان کی توہین کا. لیکن اصل مسئلہ عقیدے کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر عقیدہ خراب کر لیں تو آپ کا نقصان ہے, ہم نہ بیان کریں تو ہمارا نقصان. اللہ تعالیٰ کل کو پوچھے گا تو صحیح کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اس لیے امور میں تصرف کرنا, نفع اور نقصان, یہ دونوں حضرات کے ہیں. بریلویوں کے ہاں بھی بہت حکایات ملیں گی, اپنوں کے ہاں بھی بہت حکایات ملیں گی. شیخ نے یہ کر دیا, شیخ نے فلاں چیز کر دی, فلاں چیز کر دی. آدمی جب پڑھتا ہے اور اس طرح کی حکایات دیوبندیوں کے ہاں پڑھتا ہے تو پھر وہ چکرا جاتا ہے, پھر وہ تصوف کو چھوڑتا ہے, پھر وہ اصلاح کو چھوڑتا ہے. وہ کہتے ہیں دونوں طرف ایک ہی بات ہے یار, وہاں بھی مشائخ کام کرتے تھے, یہاں بھی مشائخ کام کرتے ہیں, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے قائل ہیں, تم بھی قائل ہو, جائیں کہاں. اس کی سب سے بڑی زد جو جا کر پڑتی ہے وہ تصوف پہ. وہ کہتے ہیں تصوف یہی ہے اگر تو ہم باز آئے. یہی وہ چیز ہے جس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار تنقید کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نفع اور نقصان کا ہو, اور اولیاء اللہ کی جو حکایات تم بیان کرتے ہو یہ حکایات ٹھیک نہیں. احمد رضا خان صاحب نے اس معاملے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ عربی ادب کی ایک کتاب سے ثابت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا طواف تابعین کے دور میں ہوا کرتا تھا. ہم نے جب اصل حوالہ اس کا نکالا تو یا اللہ یہ تو ادب کی کتاب ہے, ادب کی کتابوں میں کہانیاں ہیں, اس کہانی کے ایک لفظ سے انہوں نے یہ ثابت کیا. حالانکہ وہ اچھے فقیہ تھے, جاننے والے تھے, اگر غور فرماتے تو انہیں خود اندازہ ہوتا کہ کیا ادب کی کتابوں سے بھی چیز ثابت کی جاتی. بہت سے لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں, اس تنقید کی اصل دیکھو تو عقد الفرید ہے. عقد الفرید کیا ہے؟ ایک کتاب ہے, تاریخ کے مختلف واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں, جیسے کہانیاں لکھی جاتی ہیں تو وہ استدلال اس سے کرتا ہے. تو ایک بریلوی حضرات کا مسلک ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے انہیں اختیار دیا ہے. دوسری طرف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے تو وہاں جہاز ڈوب رہا تھا اور کسی کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے. جب اونگ آئی اسے تو حضرت رحمۃ اللہ نے جہاز کو اپنے کندھے پہ رکھا سمندر میں اور اٹھا کر ساحل پر لے گئے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کندھا جو تھا اس پہ زخم آیا ہوا تھا. تو قصہ, اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے اور سمندر سے جہاز کو لے گئے اور سواریوں کو بچا لیا, اور حضرت اپنے خلفاء کو بچایا, مریدوں کو بچایا. یہ حضرت رحمۃ اللہ کی کرامت, یہ ادھر بھی ملے گا. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں ان چیزوں میں, اور بھی بہت سے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. اس قسم کی بہت باتیں لکھتے ہیں. اخبار الاخیار ان کی کتاب ہے, اور اس میں انہوں نے بہت لوگوں کی سوانح لکھی ہے, کہیں دو سطروں میں, کہیں دس سطروں میں, کہیں ایک صفحے میں. اور جب وہ پہنچے ہیں حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے پہ تو لکھا ہے کہ ایک صاحب ہیں درویش, اور وہ اپنے تصوف کے ذکر اذکار کا اس میں مصروف رہتے ہیں, اور والد صاحب سے سنا ہے کہ بہت نیک آدمی, کچھ نہیں ملتا اس سے زیادہ. بڑی کوشش کی کہ کسی طرح صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مل جائیں, ایک صفحہ نہیں ملتا ان کے صحیح حالات کا کہ وہ کیا تھی ہستی، کیا ہوتا رہا، اتنا ان نے اپنے آپ کو مٹایا. اور یہ ان چشتیوں میں خاص طور سے رہا کہ شہرت سے بچو، اپنے آپ کو مٹاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اتنا شہرت سے دور رہو. بڑے سے بڑے کمال کو بھی اللہ کے حضور میں ہے، وہ قبول فرما لیں، ان کی مہربانی ہے، نہ قبول کریں کوئی زور نہیں چلتا. یہ ان حضرات کا خاص سارا کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، ایسا مٹایا ایسا مٹایا. حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے کسی کو جواب دیا کسی علمی مسئلے میں، تو اس نے بڑی تعریف کی کہ آپ نے پڑھایا اور یہ اور یہ. حضرت رحمتہ اللہ نے فرمایا یہ تو مولویت کا دھبا لگ گیا، ورنہ جنگل میں کسی چڑیا کا گھونسلہ اس کا بھی کوئی نشان ہوتا، میرا نہ ہوتا. ایسے ہی تھے یہ سب لوگ، اور سلسلے کے بڑے غالب اثرات تھے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں تہجد میں اللہ سے گریہ ازاری سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ لوگوں کو مجھ سے ہٹا دے، یہ لوگ جو بیعت ہونے آتے ہیں، اور یہ اللہ ان سے مجھے بچا لے، کسی طرح مٹا دے اس چیز کو اور میری نہیں سنی. حضرت شیخ نے اس وقت کہا جب ان کی طرف رجوع زیادہ ہوا، تو ان کا حضرت اب لوگ آتے ہیں اس سلسلے میں یہ وہ، تو حضرت نے کہا بھائی تمہارا کیا ہے، میرا تو اپنا یہ حال ہے، کیا کریں اس چیز کو. تو شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے بے شمار واقعات نقل کرتے ہیں. ایک اصولی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، تاکہ آپ کا جب مطالعہ وسیع ہو ان چیزوں میں پڑھیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یا اللہ اگر اختیار اولیاء اللہ کو حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور شیخ سمندر سے جہاز کو نکال کے لا رہے ہیں اور حاجیوں کو بچا رہے ہیں، تو یہ تو پھر سب ایک ہی ہو گیا. پھر اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تصوف سے لوگوں کا یقین زائل ہوتا ہے، اور پھر تربیت نہیں ہوتی، پھر ہوتے ہوتے وہ غیر مقلد بن جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کہیں پہنچ کے اسلام ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جانو تمہارا کام جانو. اسی سے ایک طبقے نے جنم دیا، اور وہ طبقہ جو تھا جماعت المسلمین، مسعود احمد عثمانی، انہوں نے اس طرح کی بہت چیزیں جمع کی. انہوں نے کہا تم سب ایک ہو اور تم ان چیزوں کے قائل، تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم جماعت المسلمین، ہم کسی کو نہیں مانتے. اب بھی وہ لوگ پائے جاتے ہیں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور عامت المسلمین کو مشرک ہی سمجھتے ہیں. یہ ایک مکتبہ فکر ہے شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایک مکتبہ فکر اور بھی ہے، اور وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بیدار مغز، اللہ کی توحید میں بڑا مقام تھا ان کا، ایک وہ مکتبہ فکر بھی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں جو علماء اہل السنہ سے ہٹے ہوئے تھے لیکن علم میں کوئی مقام رکھتے تھے، شیخ ان کا بھی بڑا احترام کرتے تھے. ایک شیعہ عالم دین تھے ان کے زمانے میں، وہ جب بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آمنا سامنا ہوتا تھا یا کبھی بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ان کو تعظیم دیتے تھے اور اعتراف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا وسیع مطالعہ اور علم دیا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یا تو یہ مان لیا جائے کہ ان سب حضرات کو اختیارات حاصل تھے، بس اس پہ تابعین کے دور سے لے کے اب تک سینکڑوں حکایات اور روایات ملیں گی، اور یا انکار کر دیا جائے. جب انکار کریں تو یہ سارا لٹریچر جائے گا کہاں؟ اگر انکار کریں تو اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، جائے کہاں؟ اسی لیے وہ ریکارڈنگ بھی کسی نے بھیجی کہ تم نے یہ کہا ہے، ہم نے کہا کہا ہے. کسی نے پوچھا تھا عید میلاد النبی کے متعلق، تو ہم نے کہا بھائی وہ مکمل طور پہ بدعت ہو یہ کہنا بڑا دشوار ہے، نہیں کہا جا سکتا. اس میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں جو غیر شرعی ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے. مثلا عورتوں مردوں کے ملے ہوئے جلوس، عورتیں گلپاشی کر رہی ہیں اور نہ نماز کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی، اور جلوس جا رہا ہے، اور ایسے ایسے نعتیں جن میں صاف حق تعالی شانہ کی توہین ولیعظ باللہ، بہت سی چیزیں. اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو شامل ہو گئی ہیں غلط ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے تنقید کی، مفتی صاحب نے لکھا، حالانکہ اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کے وہ بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے. انہوں نے کہا یہ نمازیں تمہاری کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ جو پیسے ادھر خرچ کرتے ہو، یہ پیسے کیوں نہیں کسی اچھے کام میں اور خرچ کرتے؟ مفتی منیب صاحب نے خود یہ کہا، انہوں نے کہا اتنی چادریں چڑھاتے ہو مزار پہ جا کے، مزارات پہ، اس کپڑے کو کہیں اور استعمال نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. یہ بے آئینی ان کے الفاظ نہیں ہے، مگر مفہوم اس کا یہی. یہ سب چیزیں انہوں نے تنقید میں اپنے مکتبہ فکر کے لکھی ہیں، تو ایک راہ تو یہ. لیکن ہم نے اسی لیے اس میں کہا ہے عید میلاد النبی منانے والے لوگوں میں ملا علی قاری تھے، عید میلاد النبی کے قائل حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تھے، جن کا ہم عام طور پہ حوالہ دیتے ہیں کہ بخاری کے شارح ہیں، بخاری کی شرح میں لکھا. قسطلانی تھے، پورا جمع غفیر ہے جو پچھلے 10 صدیاں بھی کہیں نا تو بڑی بات نہیں ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تو کسی کا کہنا کیا. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں نے 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا تھا، پیسے تھے نہیں، تو میں نے چنے منگا کر تقسیم کر دی. تو میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور کبھی دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، گویا ان تک پہنچے ہیں اور بڑے خوش ہیں میری اس خیرات کرنے سے. یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ ایسی چیزیں لکھتے. اب آدمی کہاں جائے، کس کس کا انکار کرے؟ یہ گھڑتے تھوڑے ہی تھے، کوئی نہ کوئی چیز تو تھی. تو اصل چیز ثابت ہو اور اس پر جو حاشیے لگائے جاتے ہیں بحث اس پہ آ جاتی. جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس اصل کو بھی ختم کرو، کیونکہ جتنی اس کے ساتھ چیپیاں لگی ہوئی ہیں نا، یہ بنیاد یہی ہے. جلوس ہی نہ نکالو. عید میلاد النبی پہ فرد اپنا عمل کوئی کر لے بس ٹھیک ہے، اجتماعی شکل میں اسے نہ مناؤ تاکہ یہ خرابیاں لازم ہی نہ آئیں. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان خرابیوں کو ہٹا دو، اصل جائز ہے، اصل ٹھیک. اس کی بڑی اچھی مثال صحیح بخاری میں آئی ہے. 4 کی نماز کو ایک طرف المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئے فرماتی ہیں کہ میں تو اس نماز کو اتنا پڑھتی ہوں، اتنا اچھا سمجھتی ہوں کہ میرے والدین اگر قبروں سے اٹھائیں اور مجھے منع کریں تو بھی باز نہ ہوں. اور 4 کی نماز کو ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آیا، ان کا یہ بدعت ہے. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ جو کہتی ہیں اصل وہ ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ اپنی دکانیں بند کر کے کاروبار چھوڑ کے سب مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے. انہوں نے جب اتنا اہتمام دیکھا ایک مستحب کام کا کہ جو اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے ان کو چھوڑ کے اس میں پڑ گئے, تو ان کا یہ بدعت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے, چاشت کی نماز ہوتی تھی, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے لیے اتنا شد و مد سے اہتمام کرنا, کاروبار چھوڑ دینا, سارے کاموں کو چھوڑ دینا اور آ کے مسجد میں 12 رکعتیں پڑھنا, یہ اہتمام اور یہ شدت اس زمانے میں نہیں تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا کہ یہ بدعت ہے, ورنہ انفراد فرد کوئی پڑھتا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب لوگ اس مستحب فعل کو فرض اور واجب کے درجے تک لے آئیں گے نا, تو پھر کوئی نکیر بھی کرے نا, پھر کوئی کہے بھی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یہ اسلام میں جیسے امامہ ہے, پگڑی باندھنا ہے. آپ سارے حنفی فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, کہاں گئے ملا علی قاری اور شامی اور فلاں رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں مستحب ہے بس. اور ہمارے دینی حلقوں میں بعض حلقے ایسے ہیں کہ وہ اس نے کلمہ پڑھا نہیں اور پگڑی اس کے سر پہ بندھی نہیں. اب وہ کسی بھی ادارے میں جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, اور وہ اتنے اہتمام سے کرتے ہیں اس مستحب کام کو کہ گویا فرض اور واجب ہے, دین اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. حالانکہ مستحب ہے, بہتر ہے, یہ بڑی بات ہے جو ہم کہنے تو جا رہے ہیں اور اس پہ لوگ پریشان بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ بات الحمدللہ صحیح ہے. لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو پگڑی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے جو اس زمانے میں بھی اور اب بھی عربوں کے موسمی اور جغرافیائی حالات کی وجہ سے تھی. اس لیے نہیں ہے کہ اس کا تعلق ان سنتوں سے ہے جو نبوت کے متعلق, عربوں کا کلچر تھا, گرم ہوا سے اپنے آپ کو بچانا تھا, ریت کے طوفان جب اٹھتے ہیں تو ڈھاٹا اس کا باندھنا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپنا کہ کہیں وہ ریت اندر نہ چلی جائے. اب بھی عربوں وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ پوچھیں, وہ کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ جب ریت کا طوفان چلتا ہے تو اگر احتیاط نہ کی جائے تو ریت کے بالکل نہایت معمولی ذرات وہ سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں, اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ان علاقوں میں نہیں ہے جہاں ریگستان نہیں. لوکل ڈیزیز بھی تو ہوتی ہیں, بہت سی ایسی ہیں جو ہمارے ہیں اور ان کے آنے. اب اس پگڑی پہ اتنا زور دینا کہ تم چونکہ اب اسلام میں داخل ہو گئے ہو, کل کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے تو اب تو تمہارے لیے فرض ہو گیا ہے, اور پھر اس کے رنگوں پر زور دینا کہ یہ رنگ ثابت ہے اور یہ رنگ ثابت نہیں ہے, اس پہ محدثین نے لکھا ہے اور ملا علی قاری رحمت اللہ وغیرہ نے صراحت کی ہے اس بات کی, اور لوگوں نے بھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کا نبوت سے تعلق نہیں ہے اس سے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سرما لگاتے تھے, بالکل ٹھیک ہے, ہوتا ہے. شامی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی تحریر کی, اور شامی نے اس تحریر کے بعد دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جیسی تحریر تمہیں نہیں ملے گی. پہلی جلد, اللہ تعالی مغفرت فرمائے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب مفتی صاحب کی, ہم نے پہلی جلد سبقاً ان سے پڑھی تھی. اس میں جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ ہے فرق دین میں غلوب میں اور دین کو اصل حقیقت پہ قائم رکھنے میں. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ پگڑی نہیں باندھتے, حضرت رحمۃ اللہ فرمایا میرے لیے تو کبھی کبھی ٹوپی مشکل ہو جاتی ہے سر پہ رکھنا, پگڑی کا کیا ذکر کرتے ہو, گرمی ہو جاتی ہے, دماغ گرم ہو جاتا ہے. جو مستحب چیز ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا, اور اس کی فرضیت اور اس کے واجب ہونے پر نہ لوگوں سے اصرار کرنا اور نہ ہی لوگوں کو اس بات پر مجبور کرنا, اتنی سی بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر تہمت باندھتے رہے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ تہمت باندھنا ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کا تعلق نبوت سے ہے, تو دنیا کے سارے وہ علاقے جہاں مائنس تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, بھلا پوچھو ان سے وہاں پھر کیا بنے گا, کیا کہتے. حتیٰ کہ موسمی اثرات کی وجہ سے, یہ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے, جہاں دن اور رات کئی کئی مہینوں کے ہو جاتے ہیں, وہاں پوری فقہا کی جماعت موجود ہے جو کہتی ہے کہ سال میں صرف 5 نمازیں فرض ان لوگوں پہ, اور روزے کی انہیں معافی ہے, کیونکہ وہاں پر سورج کا طلوع اور غروب ایسے نہیں ہے جسے باقی علاقوں میں پایا جاتا. تو ایک مستحب کام پہ اتنا شدید اصرار یہ دین کی چیزوں میں سے نہیں ہے. اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین کا جو ایک تصور ہمیں ملتا ہے, وہ چیزوں کو ان کے اپنے مقامات پر رکھنے کا بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں, ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی شد و مد سے قائل ہیں. بس فرد کے طور پہ ساری زندگی آدمی چاشت پڑتا رہے کیا حرج, لیکن اب وہ اچھے خاصے لوگوں کو اٹھائے, کلاس میں چھٹی ہو رہی ہے اور سارے لڑکے جا رہے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے, یہ کیا دین, یہ کون سا اس کا حصہ ہے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر گمراہیوں کے آغاز ہوتے ہیں, پھر فرقہ بندی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے عقیدے میں کہ اولیاء اللہ کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے تو ان کاموں کو خود کرتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ نہیں کرتے. ایک تیسری راہ بھی اس میں ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور تیسری راہ یہ ہے کہ خدا اپنے کاموں میں, اپنے بندوں کے نفع اور نقصان میں تصرف فرماتے ہیں اللہ, اور یہ اس کا حق ہے. نفع ہو نقصان ہو, ہم جانے نہ جانے, ہمیں ہزار سر پیٹنے, اللہ کی طرف سے جو تقدیر نے نافذ ہونا ہے وہ ہو کے رہے. بڑا نازک مسئلہ ہے. کہ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علم اور قدرت یہ دونوں اللہ, اسے ہی پتا ہے کہ کون شخص کیا مانگ رہا ہے, کون کس چیز میں مبتلا ہے, اور اس کا علم آج بھی ویسے ہی ہے جیسا آج سے کروڑوں سال پہلے تھا. اللہ تعالی کو جب یہ کائنات پیدا ہوئی تھی اس وقت بھی پتا تھا کہ سن 2020 میں کیا ہوگا, اور اللہ کو آج بھی علم, اللہ کے علم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اللہ کو اب بھی علم ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا, اور اس کے بعد جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں, یہ سب چیزیں ہیں تعالی شانو کے علم میں. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز, اور اسے ہی قدرت حاصل ہے, وہی مالک ہے, وہی متصرف الامور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس تصرف کو استعمال فرماتا ہے, اور جو اعلی تصرف ہے وہ کیا ہے, جو کام بھی اللہ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے کرے گا نا, اللہ نے ماں باپ کو اولاد کا جو سبب بنایا ہے تو اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ جس کو بھی اولاد کی خواہش ہو اس کو خدا شروع سے بتا دیتا کہ فلاں میدان میں چلے جاؤ، ایک بچہ پڑا ہوا مل جائے گا، اسے پال لینا. خدا کو اس کی بھی قدرت ہے. اس کائنات میں کرامات اور معجزات کو چھوڑ دیں، وہ تو ایک خاص اللہ کا فعل ہے. کون سا کام ایسا ہے جو اللہ بغیر اسباب اور وسائل کے کرتا ہے؟ ایک ذرہ برابر اس کائنات میں کوئی کام نہیں جو اللہ اسباب اور وسائل کے ذریعے سے نہ کرتا. ہدایت اور گمراہی میں شیاطین معاذ اللہ، وہ جنہیں گمراہ ہونا ہے اس کے لیے شیطان کو کوئی وسیلہ ہے، اور جس نے نیک راہ پہ چلنا ہے اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نائبین کوئی وسیلہ تو ہے. کرامتیں چھوڑ دیں، وہ کرامت کا باپ تو ہم بالکل الگ کر لیتے ہیں متکلمین، اور معجزات چھوڑ دیں وہ تو خدا کا براہ راست فعل ہے نا، وہ تو کسی کے بیچ میں ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے چاند کو اگر دو ٹکڑے فرمانا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو ثابت کرنے کے لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دیا گیا، بغیر مرد و عورت کے ملاپ سے اولاد دینی ہے تو ڈائریکٹ حضرت مریم کو دے دی، سمندر کی تہہ سے نکالنا ہے تو مچھلی کے ذریعے نکلوا لیا. اور اگر اس پر زیادہ گہری بات سوچیں گے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے کسی نہ کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنایا. یہ جو اعلی تصرف ہے یہ کیا ہے؟ اور اعلی تصرف کتنے آلات ہیں جن کے ذریعے اللہ کام کرتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی جبریل امین کے ذریعے، اور کبھی کبھی براہ راست دل میں ڈال دیتے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا وَنَفَسَ فِي رُوحِ، اور میری روح میں میرے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے، قلب میں دل میں. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے میرے دل میں خدا نے یہ وحی کی کہ ہم کسی آدمی کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. اس لیے بعض لوگوں کی جب موت کا دن قریب آتے ہیں نا زیادہ کھانے لگتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ جتنی عمر ہوتی ہے اتنا رزق کبھی کھایا نہیں ہوتا، تو اس کی بھوک کی قوت کو زیادہ کر دیتے ہیں کہ آخری لقمہ بھی کھاؤ کیونکہ وقت نہیں رہا. بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ وفات سے پہلے پھلوں کو دیکھتے ہیں یا اس کی تمنا کھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں پھل مل جائے، اور پھل ملتے نہیں. وہ جو جنت میں وہ پھل اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں اس کی طلب پہلے سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہنچ کے تمہیں یہ دینا ہے، جلدی آؤ، اب تمہارا اس دنیا میں رزق کو رہا نہیں، اور طلب پیدا کر دی کہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور ان حالات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری جب وقت آیا تو بار بار تروں اور کھیروں کا پوچھتے تھے کہ وہ نہیں مل سکتی کھانے کے لیے. یہ سب اللہ کے کام ہے، لیکن وہ اعلی تصرف کیا ہے جس کے ذریعے اللہ کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کائنات میں، کوئی دوسرا واقعی ایسا نہیں ہے کہ حضرت مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا. اور اگر اللہ اس کو قرآن میں نہ نازل کرتا تو کوئی مان سکتا ہے؟ کوئی عقل دلیل دے سکتی؟ اللہ تعالی نے درمیان میں اعلی کیا استعمال کیا ہے، کس ذریعے سے تصرف فرمایا؟ دیکھو خدا کی بنائی ہوئی دو چیزیں ہیں، ایک ہے تکوین اور ایک ہے تشریع. ایک ہے کون و مکان اور ایک ہے شریعت. تکوین کا مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اور جو فیصلے براہ راست اللہ نے کسی کو اس میں ذرہ برابر دخل کرنے کے، ادھر منہ ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی. اولیاء اللہ تو پھر اولیاء اللہ تو چھوٹی بات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف چہرہ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے جس چیز کا، وہ اللہ کا عالم تکوینیات ہے، کبھی نہیں ہوتا. اللہ کسی کو موت دینا چاہے اور کوئی بچا لے، نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تکوین ہے. خدا چاہے کہ کسی تقدیر میں یہ ہو اور خدا اس کو بدلنا چاہے تو کسی کے دل میں ڈال دے کہ دعا کرو، تمہاری عزت رکھ دیتے ہیں، اور اس کی تقدیر کو اللہ ہی بدلتا ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا. کتنے ہی واقعات ایسے مل جائیں گے، اگر لوگوں کی زندگی اور موت اور نفع اور نقصان تکوینیات کے درجے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی زور چلتا، بس چلتا، تو حدیث میں یہ آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، بڑی عاجزی سے آنسو بہ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ سوچتے رہے کہ بہت ہی کوئی خاص مسئلہ ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قریب ہو کے بیٹھ گیا کہ کیا مانگ رہے ہیں، تو بار بار فرما رہے تھے کہ اللہ میں نے علی کو ایک کام پہ بھیجا ہے، اور پروردگار اگر میری وفات ان دنوں میں میرے نصیب میں ہے تو اللہ اس وقت تک نہ دے جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں. ان سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، اور یہاں تک کہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا گیا کہ یہ نام مٹا دیں اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی اس کو مٹاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے میری تو ہمت نہیں پڑی. تو صحیح بخاری میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام معاف کیا اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانو نہ مانو. فکتب محمد ابن عبداللہ، اور لکھا، اور یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش خط جیسے لکھتے ہیں ویسا خط نہیں تھا، لیکن تحریر فرمایا یہ محمد بن عبداللہ. اور اس تحریر سے جب فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علی تمہیں زندگی میں ایسا موقع پھر تمہارے پاس بھی آئے گا جب تمہیں بھی اپنا لکھا ہوا مٹانا پڑے گا. فرمایا ایک اور مرتبہ فرمایا علی دیکھو میں اس قرآن کے نازل ہونے پہ لڑا ہوں نا، کافروں نے مجھے غلط کہا اور پھر لڑائیاں ہوئی، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں قرآن پہ تو نہیں، قرآن کی تفسیر پہ لڑنا پڑے گا. جو کچھ قرآن سے لوگ سمجھے ہوں گے وہ غلط ہوگا، اور صحیح چیز تم سمجھو گے، تمہیں بھی اسی طرح لڑنا پڑے گا جیسے میں لڑا. ایک موقع پہ فرمایا کہ علی اس موقع پہ لڑائی کرنا اور تمہارے 9 سے زیادہ آدمی شہید نہیں ہوں گے، اور ان کے 9 سے زیادہ بچیں گے بھی نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ میں اترے ہیں تو انہوں نے اپنے مخالفین سے کہا، انہوں نے کہا یاد رکھو 10 سے زیادہ بات ادھر ادھر نہیں جائے گی. فرمایا 10 سے کم کم پہ بات ہو جائے گی، 9 پہ ہم نے مارنا شروع کیا تو تم میں 9 آدمی بچیں گے. اور 12-15 ہزار کا لشکر تھا اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھوڑے تھے، اور میں میرے 9 سے زیادہ آدمی نہیں مریں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ امیر المومنین ایکزیکٹ فگر بتا رہے ہیں. تو جب لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور پٹا ہوا تھا میدان لاشوں سے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گنو، جب گنے گئے تو کسی نے 7 کسی نے 8 کا، انہوں نے فرمایا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹی بات کہی گئی ہے. ٹھیک 9 آدمی ان کے بھاگے، اور ٹھیک 9 آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ان کا کیسے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے کے متعلق فرمایا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو جس کا ہاتھ لجلجے گوشت کی طرح ہے. نہیں ملی تو بڑے پریشان ہو گئے. پھر آئی اطلاع کہ نہیں ملی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور پریشان ہوں، انہوں نے کہا لاشوں کے ڈھیر کو اٹھاؤ، اللہ کی قسم ہے کہ وہ لاش ملنی چاہیے ورنہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. لاشوں کی تہ سے ایک لاش نکالی اور اس کا ہاتھ ایسے جیسے گوشت کا ایک گوشت کا ایک لجلجا سا گوشت. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ لاش دیکھی اور نفل پڑے, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے متعلق کہا تھا اور یہ اس کی نشانی بتائی تھی, اگر یہ نہ ملتی تو میری تو پریشانی ہو جاتی. یہ سب چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی تھی, لیکن دعا یہ مانگی کہ اللہ جب تک ان کو دیکھ نہ لوں وفات نہ ہو. اس لیے عالم تکوینیات جو ہے نا, اس تکوینیات میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ یہاں سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ کار تھے. بس اللہ کی وہ تقدیر ہے جو جبرن نافذ ہونی ہے. یہ جبر اور قدر کی جو بحث ہے نا, یہ اس کا خلاصہ ہے. جوان بیٹا مر گیا, کچھ نہیں کیا جا سکتا, اللہ کی جو تقدیر ہے بس ہے. فیل ہو گیا ہے, کچھ نہیں کیا جا سکتا, اللہ کی ایک تقدیر ہے بس ہے. فقر و فاقہ آ گیا ہے, اور اس سے فقر و فاقہ سے بڑی آزمائش اللہ نے دولت دے دی ہے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ اے خدا تیری اس دولت کی بنیاد پر میں کھل گیا ہوں, میں اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں, مہربانی فرما. کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ پورا تکوینیات کا عالم. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو قتل کر دیا, یہ تکوینیات نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جاؤ اس بچے کو مارو. یہاں بھی آپ دیکھیں, اس بچے کو خدا نے ویسی کیوں نہ موت دے دی, کوئی مشکل تھا؟ روزانہ ہزاروں مرتے ہیں اور ہزاروں پیدا ہوتے ہیں, اس بچے میں کیا تھا؟ خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے اس کو بار کے آؤ, گئے اور مارا. یہ سب تکوینیات, کسی کو دخل نہیں. حتیٰ کہ ایمان پہ مرے گا یہ کفر میں, اس کے قبضے میں. اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ کو دیکھتے تھے, حجر اسود کو, دعا کہ اللہ اگر عمر کی موت کفر پہ لکھی گئی ہے تو اللہ اسے تبدیل فرما دے. یہ سب تکوینیات ہیں, کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور اللہ نے اپنی مٹھی کھولی اور اللہ نے کہا یہ اس کی اولاد کی روحیں ہیں اور یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے, فلا اوالی, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں جنت بھیجنے. اور پھر ایک دوسری مٹھی خدا نے کھولی اور اس نے کہا یہ سب جہنم میں جائیں گے, یہ جہنمی ہیں, ولا اوالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ جہنم میں جائیں, چلیں مریں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ دو کتابیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, ہمیں دکھائیں اور کہا اس کتاب میں جتنے بھی, یہ میرے دائیں ہاتھ کی کتاب دیکھو, اس میں جتنے بھی جنتی ہیں سب کے نام لکھ کے آخر پہ ٹوٹل کر دیا گیا ہے, فائنل کر دیا گیا ہے, ایک آدمی نہ ان میں کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. اور دوسری جہنم کی کتاب, فرمایا یہ دیکھ لو, اللہ نے آخری فرد تک اس میں لکھ دیا ہے, نہ یہ کم ہوں گے, نہ ایک آدمی بھی, نہ کم نہ زیادہ. سب تکوینیات ہے اور اس میں سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں. بس ماننا ہے جیسے بھی, جبرن قہرن یہ تقدیر ہے, یہ خدا کا جبر ہے, کوئی اسے نہیں روک سکتا. اور دوسرا مقام ہے تشریع کا, شریعت کا. شریعت اختیار میں دی ہے, وہ خود کہتا ہے کہ منشا منکم فلیومن, تم میں سے جو چاہے ایمان لائے, منشا منکم فلیوم, اور جو چاہے کفر کرے. کھلی چھٹی, آزادی ہے. کلن نمد ہا الا وہا الا, ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, ان کی بھی اور ان کی بھی. ماکانہ عطا ربک معذور، تیرے پروردگار کے دین پہ کون پابندی لگا سکتا ہے؟ کفر کرنا ہے اور کرو اور بڑھو، حتیٰ کہ آخری نقطہ آ جاتا ہے جہاں پر کفر اسلام کو آخری درجے تک لے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری درجے تک کفار مکہ نے کھل کے کام کیا، حتیٰ کہ وہ آخری رات جو ہجرت کی تھی انہوں نے طے کیا کہ حد ہو گئی ہے مکہ میں، گھر گھر فساد مچ گیا ہے، لوگ ہجرت کر گئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ گئے ہیں، ماں باپ یہاں ہیں تو بیوی بچوں کو چھوڑ گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے سارے مکہ کو. انہوں نے کہا آج کی رات سارے قبائل اٹھو، اپنی اپنی تلواریں لے کے لڑکوں کو بھیجو، اور شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تلواریں لا کر ملتزم پہ رکھ دو. صبح جب ہاشمی آئیں گے اور چیخیں گے کہ ہمارا بندہ کیوں قتل ہو گیا ہے، تو ساری تلواریں ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم سب قبائل نے مل کر یہ کیا ہے. اب بنو ہاشم سارے عربوں سے تھوڑے ہی لڑ سکتے، سارے قبیلوں سے تھوڑے ہی لڑ سکتے ہیں. لے دے کے بات طے ہو جائے گی کہ 100 اونٹ دے دو، ابو جہل نے کہا میں دے دوں گا. ابو جہل بہت بہت مالدار آدمی تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ایک جگہ وہ کتنا لوگوں کو کھلانے کا ماہر تھا، بہت کھانے کھلاتا تھا لوگ، بہت زیادہ دسترخوان اس کا بچھا رہتا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں ایک مرتبہ چلا گیا تو اس کے نوکروں نے بڑھ کے استقبال کیا، کھانا کھانا ہے. میں نے کہا ہاں. وہ مجھے لے گئے، بھنا ہوا گوشت کھلایا، اونٹ کے کباب کھلائے جگر کے، پھر دوسرے کمرے میں لے گئے. وہاں پہ میں نے دیکھا تو اتنا نفیس شربت بنا ہوا تھا میٹھا، پھر وہ مجھے پلایا، پھر وہ پیچھے ایک دروازہ تھا اس سے باہر بھیج دی. ابو جہل نے کہا 100 اونٹ تو میں ہی دے دوں گا. یہ آخری نقطے تک پہنچ گئے نا. اور جا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ خود کہتا ہے کہ بیت اللہ میں انہوں نے آ کر دعا مانگی، ملتزم پہ پہنچے، پردے پکڑے خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے، اور کہا کہ اللہم انکان ھذا ھو الحکم، اللہ اگر یہ سچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیری طرف سے بھیجا گیا، اللہ پتھر برسا ہم پہ، ہمیں عذاب دے، یہ قتل کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور ہجرت ہو گئی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب کفر اب طاقت عروج پہ پہنچ گیا ہے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا زندگی ہے یا وفات. تشریح میں خدا نے مکمل اختیار دیا ہے، پڑھو نماز نہ پڑھو تمہاری مرضی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ابھی نکل تو نہیں گیا، ابھی گیا تو نہیں، گیا تو نہیں، اور پھر اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، نکرک نکرت دیق، ایسے جیسے مرغا زمین پہ چونچ مارتا ہے ایسے یہ سجدے کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کی نماز کے منہ پہ مارتے تھے. شریعت میں کل اختیار دے کرو، یہ اختیار ہے آدمی کا، کر لے نہ کرے. اور تکوین میں جبر ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے جو اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں پر تعمیل ہے وہاں پر تسلیم ہے. تکوین اس کے مقابلے میں مومن آدمی تسلیم کہ اللہ جو آپ کہتے ہیں ٹھیک، جو ہو گیا سو صحیح ہے، جو بات ہے سو بالکل برحق. اور تشریع کے مقابلے میں مومن کا رویہ تعمیل کہ میں آپ کے احکامات کو مانتا ہوں، تعمیل کروں گا. اگر یہ فکرہ سمجھ میں آئے تو بہت اچھا رہے گا کہ مومن آدمی جس طرح تکوین میں بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور جس طرح وہ وہاں پر تسلیم کے مرتبے تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کی شریعت اور تشریع کو بھی ایسے ہی نبھاتا ہے جیسے اس نے اس کو نبھایا. وہ شریعت کے معاملے میں بھی اتنا چست ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ نے جبر نہیں کیا لیکن اس کے باوجود میں آپ ہی کا خادم، میں آپ ہی کا غلام. تکوین جس میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس طرح وہاں سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ تشریر میں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ثابت کرتا ہے کہ آپ کا جبر ہو یا نہ ہو میں نے نماز پڑھنی ہے. یہ وہ درجہ ہے جس پر پہنچ کے اللہ کے پاک بندے تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو قبر میں اجازت ہو عبادت کی تو مجھے دے دیں. وہ کہتا ہے تلاوت اتنی اچھی لگتی ہے کہ اگر قبر میں کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی دیں. حالانکہ وہ ساری دنیا اب اعمال کی جزا اور سزا کی دنیا تو نہیں ہے. اس لیے مومن آدمی تشریعات میں بھی اسی طرح خدا کے سامنے اپنے اختیار سے جھکا ہوا ہوتا ہے، جس طرح وہ تکوین میں اللہ کے جبر کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے. اب جب یہ تکوینیات میں بات آتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ جہاز ڈوب رہا تھا، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھا کر اسے باہر لے گئے. جب تکوینیات میں وہ دیکھتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے اولاد دی اور کہا یہ بیٹا تمہارا ہے، جب تکوینیات میں وہ دیکھتا ہے کہ جس رشتے کو میں چاہتا تھا میرے شیخ نے خواب میں کشف میں یا میں چلا گیا تو انہوں نے کہا وہ رشتہ تمہارا ہو جائے گا، وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھو اللہ نے جس آلے کو استعمال کیا ہے نا، یہ آدمی اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس آلے کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے شیخ نے دیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے دیا، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے. ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ کرنا تھا ایک آلہ درمیان میں چاہیے تھا، خدا نے اس کو استعمال کیا ہے. اس لیے یہ نہ کہو کہ اس آلے نے دیا ہے، یہ کہو کہ پیچھے سرکار جو ہے نا انہوں نے دیا. قرآن کہتا ہے کہ جبریل امین آئے، مریم کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مطلب ان کا کہ میں اس لیے حاضر ہوں لِأَحَبَلَكَ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ آپ کو ایک صاف ستھرا بیٹا دوں، میں دوں. وہ کہتے ہیں فرشتہ دے سکتا ہے اور ولی اللہ نہیں دے سکتا، جبریل امین دے سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں اصل میں اللہ دینے والا ہے، یہ جو درمیان کا آلہ جس کے ذریعے یہ چیز کی گئی ہے نا، اس ذریعے نے نسبت اپنی طرف کی ہے مریم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اصل میں اللہ کا فعل ہے. آیا خیال؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابرئ الاکمہ والابرص، اور جس کو برس فلبیری کے داغ پڑ جائیں اور جو پیدائشی طور پر نابینا ہو میں اس کو آنکھیں دے دیتا ہوں. یہ جو میں آنکھیں دے دیتا ہوں یہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے کے لیے ہے کہ وہ امر الہی کا مظہر ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کا اظہار کر رہا ہے، تو نسبت اپنی طرف کی ہے نا. جو نسبت اپنی طرف کیا ہے تو وہ تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آنکھیں دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے عقیدہ اور علم دیا ہے وہ کہتا ہے یقیناً سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسے آنکھیں دی ہیں، لیکن وہ دینے والا اصل میں اللہ ہے، درمیان میں ایک واسطہ آ گیا ہے، اس واسطے سے ہٹو اور اللہ تک پہنچو. یہ آلہ تصرف کی طرف جو نسبت ہے نا، بس یہ اس آلہ تصرف کو جسے خدا استعمال کر رہا ہے کتنے ہوتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے والنازعات غرقن والناشطات نشطن اس میں بڑی اچھی اس کی تفسیر لکھی ہے، اور وہ انہی باتوں کو، یہ جو آلہ استعمال ہو رہا ہے نا، جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی قبر پہ گیا تھا اور وہاں سو گیا اور حضرت نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا ہو جائے گا، اچھا تمہارا کاروبار چل پڑے گا. وہ کہتا ہے شیخ نے میرے کاروبار کو چار چاند لگا دیے، وہ بھئی آلہ تھا، ایک استعمال کرنا تھا، اللہ نے دینا تھا، اللہ سے نہ ہٹو. اس آلہ تصرف کو جس مین اور ذریعے سے خدا نے کام کرنا تھا، اس سے چمٹ جاتا ہے کہ یہ کرتے ہیں. اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں کرتے، یار اللہ نے ایک مظہر بنایا ہے، اس مظہر کا اس بات کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی غیر ضروری ہوتا ہے. جب ضروری ہوتا ہے تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میں بیٹا دے رہا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں شفا دیتا. جب ضروری ہوتا ہے، کیوں ضروری ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث. اور کبھی وہ ضروری نہیں ہوتا، ضروری کبھی اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے شیخ کے ساتھ محبت میں زیادہ گرفتار کیا جائے، تاکہ تم اس کو دیکھو اور زندگی اس کی طرح پاک گزارو، اپنے آپ کو خراب نہ کر لینا. ضروری ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ضروری ہوتا. اس کو علم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو وہ جو واسطہ اور ذریعہ اللہ استعمال کرتا ہے، اس واسطے اور ذریعے کو نہ علم ہوتا ہے نہ اس کا ارادہ ہوتا ہے. جبریل امین کو کیا علم تھا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جاؤ، ہم اس کو بیٹا دینا چاہتے ہیں، جا کے پھونک دو. اور جبریل امین کا کیا ارادہ تھا کہ مریم کو بیٹا دے دے؟ تو کوئی تعلق ہونا، کیا جبریل امین کا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں ان کی والدہ کو آ کے بشارت دینا؟ جبریل کہاں فرشتہ، اور فرشتوں کا بھی زبردست اللہ کا قرب جسے حاصل، اور اس سے مریم، یہ جو واسطہ ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی. واسطے کو خبر نہیں ہوتی. شیخ کروڑوں سینکڑوں میل اور صدیوں پہ مشتمل درمیان میں، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے خواب میں آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ، انہوں نے خواب میں آ کے کہا کہ ہاں بھائی میں تمہیں فلاں عہدہ دیتا ہوں، پورا ہو جاتا ہے. بارہا اس کی تکذیب نہیں کی جا سکتی. اتنے لوگوں نے لکھا ہے اس چیز کو، اسے جھوٹ نہیں قرار دیا جا سکتا. ہوتا کیا ہے؟ یہی ارواح، ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں ذرا چند منٹوں میں، مگر یہی ارواح حتیٰ کہ عالم اس کون و مقام میں کبھی جسم اختیار کر کے آ جاتی ہیں، خبر نہیں ہوتی اور ارادہ بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کہ شیخ جو آئے تھے اور انہوں نے فرما دیا تھا ترقی ہو جائے گی، میں تمہیں اس عہدے سے اس عہدے پہ پہنچا رہا ہوں، تو ان کے کا جو آنا تھا، انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کی روح اللہ کی تجلیات میں غرق ہے، مست ہے، ان کو کیا خبر کہ ان کی روح کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ اور نہ ہی ان کا ارادہ ہوتا، انہیں علم ہی نہیں ہوتا. تو ارادہ تو بعد کی بات ہے نا. یہ اعلی تصرف ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو دوسری طرف ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، اس پہ نظر جانی چاہیے. خدا ذریعہ وہ چنتا ہے جس ذریعے سے انسان کو محبت کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح خدا ذریعہ کبھی وہ چنتا ہے کہ اس ذریعے سے انسان کو نفرت کا تعلق ہے. کبھی نفرت میں اور کبھی محبت میں، دونوں ذرائع استعمال ہوتے ہیں. موت آ رہی ہے تو اس کے مکروہ ترین دشمن کی صورتیں بھیجیں گے کہ مار رہا ہے خواب میں، کہتا ہے اس سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا. کون کون سے ذرائع اللہ استعمال کرتا ہے؟ اللہ کبھی استعمال کرتا ہے فرشتوں کو، جبریل امین کے قصے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً، اور ہواؤں کو دھکیلنے والے ہمارے فرشتے جو بادلوں کو ایک بستی سے دوسری بستی میں لے جاتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی غرض اور مراد کو پوری کرنے کا ایک آلہ بن گئے. فرشتوں کے علاوہ اللہ مومنین کی روح کو استعمال کرتا ہے. ایمان والوں کی روح جو ہوتی ہے، یہ روح استعمال کی جاتی ہے، اسے خبر بھی نہیں ہے کہ کہاں بھیج رہے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اس روح کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور یہ کہہ کے آؤ۔ وہ روح اللہ کی تجلیات میں غرق ہے، اسے کیا پتا۔ کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت کو کوئی شکل دے کے بھیجتا ہے، ماں رحمت کی شکل ہے نا، آتی ہے خواب میں کہتی ہے بیٹے یہ میں نے کر دیا۔ اب اگر علم نہ ہو تو وہ کہتا ہے میری ماں تو بڑے بڑے مسائل حل کر لیتی ہے، نفع نقصان کی مالک ہے۔ نہیں بھائی، وہ اللہ کی رحمت تھی، وہ صورت میں شکل میں آ گئی، شکل اس کے لیے یہ ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات آ کے کہی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہو، اللہ نے اپنے قرب کے اظہار کے لیے اور اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، خدا نے اپنی رحمت کو ان کی شکل میں بھیج دیا ہے۔ یہ چاہے سمجھتا رہے کہ مجھے زیارت ہوئی ہے، اصل میں وہ اللہ کی رحمت کی ایک خاص شکل تھی کہ اللہ نے بھیجا ہے، اسے سمجھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ آلہ بنی ہے، صورت مبارکہ، چہرہ مبارک اللہ کی رحمت کے لیے۔ اللہ جس چیز کو چاہے استعمال کر لے، اور کبھی کبھی اللہ اس آدمی کے اپنے لطائف کو استعمال کرتا ہے اور کبھی اپنی شیخ کے لطائف کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ ان چیزوں پہ لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے تصرفات اس عالم کون و مقام میں ہوتے ہیں، یہ اعلی تصرف ہیں۔ اس اعلی تصرف کو اصل سمجھ کے ولیعذ باللہ شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ مومن آدمی اس اعلی تصرف کو اعلی تصرف سمجھ کے ان باتوں کو مانتا ہے، جانتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بیمار ہو گیا، شیخ آئے خواب میں، انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، ہڈی جڑ گئی، بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ خدا کی رحمت نے اس کے شیخ کی شکل کو اختیار کیا تاکہ اسے وحشت نہ ہو۔ حتیٰ کہ ہے یہ بڑی بات، لیکن جو فرشتے انسان کی روح لینے کے لیے آتے ہیں نا، کبھی کبھی جب ان فرشتوں کا اظہار آنا جب شروع ہوتا ہے تو مریض کہتا ہے میرے شیخ تشریف لائے۔ شیخ کو کیا پتا ہے کہ کس کا انتقال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے شیخ کی شکل میں آتے ہیں کہ جس سے محبت ہی سے سکون ملے کہ اب اپنے حضرت کے پاس جانا۔ تو شرک وہ جس میں جہالت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہی نفع نقصان کے مالک، اعتدال میں رہنے والے وہ کہتے ہیں یہ بھی قابل احترام ہے اور اصل میں تو اللہ ہی نے ان کو استعمال فرمایا، اور جو اس سے بھی ہٹتے ہیں وہ پھر اور زیادہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ نہیں یار، جھوٹ نہیں کہتے، اتنے لوگ کدھر جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔